وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
اس دوران مزید افراد بھیج بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افراد سے خبریں لیں. بالآخر یہ یقین ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا چکا ہے اور اس وقت ابو جہل کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر آ چکا ہے. اب 17 رمضان کی صبح یہ دونوں قافلے آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا مبارز کو مانگنا. عربوں میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں ایک ایک فرد کی جنگ ہوتی تھی ایک ایک فرد سے اور دونوں لشکروں کی جانب سے ہم پلہ افراد آتے تھے. پہلے وہاں سے یعنی کفار قریش کی جانب سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ, عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ معاویہ کا نانا اور ہندہ کا باپ تھا یعنی ابو سفیان کا سسر, اور اس کا بڑا بھائی یعنی شیبہ, اور اسی طرح سے عتبہ کا بیٹا یعنی ہندہ کا بھائی اور معاویہ کا ماموں, اور اس کا نام تھا ولید ابن عتبہ. یہ تین افراد آئے اور انہوں نے مبارز مانگا, کوئی ہے جو ہم سے آ کے مقابلہ کرے. تو لشکر اسلام سے تین افراد نکلے, ایک اوف نکلے دوسرے معوز نکلے. یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں بیٹے تھے حارث کے, اور تیسرے فرد نکلے عبداللہ ابن رواحہ. لیکن کفار قریش نے ان تین افراد سے مبارزہ کرنے سے منع کر دیا اور کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا, اے محمد ہمارا کوئی کف بھیجو کوئی جو ہمارا ہمپلہ ہو اور ہماری قوم میں سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اور یہاں سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف جنگوں میں جب تک حضرت حمزہ دنیا میں رہے تو حضرت حمزہ اور مولا امیر المؤمنین آگے آگے رہے, اور حضرت حمزہ کے بعد ہمیشہ مولا امیر المؤمنین آگے آگے رہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں بعض جگہ ملتا ہے کہ بعض جنگوں میں علمبردار دوسرے افراد کو بنایا, تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر جنگ میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو علمدار بناتے تو بعد میں لوگ یہی کہتے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا ورنہ ہم بھی کر لیتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن جن جنگوں میں مولا امیر المؤمنین کو علمبردار بنایا علمدار بنایا علم ان کے سپرد کیا کمانڈ ان کو دی, تو وہ جنگیں بہترین طریقے سے مسلمانوں کے فیور میں رہیں اور بہترین طریقے سے ان جنگوں کو جیتا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے مقابلے میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب یعنی اپنے چچا کو بھیجا, چچا حضرت حمزہ کو بھیجا, اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, اور اپنے چچا حضرت حارث کے بیٹے حضرت عبیدہ کو بھیجا. اب رشتوں کے اعتبار سے یہ کون ہیں, یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, یعنی ایک ہیں مولا امیر المؤمنین جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت ابو طالب کے بیٹے, اور ایک عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب یعنی حضرت حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے بیٹے عبیدہ کو بھیجا. اب یہ مقابلہ کس سے ہوا تو تاریخ میں یہاں پر بھی اختلاف ہے, مختلف اقوال بیان ہوئے, لیکن جو زیادہ صحیح قول معلوم ہوتا ہے اس بعض مورخین نے اسے بیان کیا کہ کیونکہ جناب عبیدہ کی عمر زیادہ تھی تو ان کا مقابلہ ہوا شیبہ بن ربیعہ سے, اور ان سے کم عمر تھی حضرت حمزہ کی تو ان کا مقابلہ ہوا عتبہ بن ربیعہ سے یعنی معاویہ کے نانا سے ہندہ کے باپ سے ابو سفیان کے سسر سے, اور ولید ابن عتبہ جوان تھا اور مولا امیر المومنین بھی جوان تھے، تو ان کا مقابلہ ہوا، یعنی مولا امیر المومنین کا مقابلہ ہوا ولید ابن عتبہ یعنی معاویہ کے ماموں سے. ان تینوں نے اپنے ان تینوں شکاروں کو ختم کیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین نے اور جناب حضرت حمزہ نے اپنے مقابل میں آنے والوں کو فوراً ہی ختم کر دیا، پچھاڑ دیا. لیکن جناب عبیدہ بن حارث کے لیے مقابلہ سخت ہو رہا تھا، دونوں زخمی ہو گئے تھے، اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ بعد میں مولا امیر المومنین نے اس شخص کو قتل کیا، یعنی شیبہ بن ربیعہ کو. بالآخر جب یہ معرکہ ہو چکا تو مسلمانوں کا مورل ہائی ہوا، اور کفار کے یہ اہم افراد جب مارے گئے تو ان کا مورل بڑی تیزی سے ڈاؤن ہوا. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی توجہ دلا چکے تھے کہ تیر کم ہیں، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ 313 تھی، 70 اونٹ تھے اور ایک گھوڑا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ 2 گھوڑے تھے، اور اسی طریقے سے بیان ہوا کہ 8 تلواریں تھیں اور 6 ذرائیں. بالآخر مختصر سا اسلحہ، لیکن بظاہر جو تاریخ میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ شاید تیر زیادہ تھے، کیونکہ تیر بنانا آسان بھی تھے اور مسلمانوں کے حالات خراب تھے، اور شاید تیر زیادہ تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو توجہ دلائی کہ نظریں سامنے جمائے رکھنا، اور جب یہ قریب آ جائیں تو تیر چلانا، مراد یہ کہ تیر ضائع نہ ہوں، اور جب یہ بالکل قریب آ جائیں تو اس وقت تلواروں سے ان پہ حملہ کرنا. اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ مدد کے لیے آئے، اور یہ قلیل فوج غالب ہوئی. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کچھ کنکریاں لیں اور دشمن کی جانب پھینکیں، اور ارشاد فرمایا شاحت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. قرآن مجید میں اس واقعے کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور ارشاد ہوا وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، اے میرے حبیب، یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکیں جبکہ تم ہی نے پھینکی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عمل قرار دیا، جس طرح سے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ میرا حبیب، یہ میرا نبی اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، اور یہ اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. غرض یہ کہ جنگ عروج پر پہنچی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ میں خصوصاً ملائکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، دشمن ذلیل و خوار ہوئے، خصوصاً ابو سفیان اس جنگ میں قتل کیا گیا، 14 مسلمان مارے گئے اور 70 یا کچھ کم یا زیادہ کفار قتل کیے گئے، جن میں سے 36 کے قریب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے. اور یہی قتل، یعنی جنگ بدر میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے کفار قریش کو قتل کیا، خصوصاً معاویہ کے نانا کو یعنی ہندہ کے باپ کو، معاویہ کے ماموں کو، اور معاویہ کے نانا کے بڑے بھائی کو، اور اسی طرح سے باقی افراد قتل کیے گئے، تو ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تو تھی ہی. پھر یہ خاندان فتح مکہ کے بعد مجبوراً اسلام لایا، اور ان کی یہ دشمنی، اور آج بھی بنو امیہ اور بنو امیہ کے چاہنے والوں کی دشمنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اور ان کے چاہنے والوں سے باقی ہے. اور اسی بدر کا جلوہ نظر آتا ہے کہ کتنا دکھ تھا یزید کو اور معاویہ کو، اور یا بالفاظ دیگر پورے خاندان بنو امیہ کو، کہ یزید کے اشعار میں سے ایک مشہور شعر بھی ہے، لیت اشیاخی بے بدر شاہدو، کہ اگر میرے بزرگان ہوتے کہ جو بدر میں مارے گئے، اگر وہ دیکھتے تو وہ مجھے شاباش کہتے. یعنی واقعہ کربلا تک، یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، اس وقت تک بنو امیہ کے دل سے بدر کے جو ہلاک ہونے والے تھے ان کی محبت نہیں نکلی تھی. وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، نفاق تھا. اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم ترین اور مشہور فضیلت یہ کہ جو بھی علی کو دیکھتا ہے اگر مومن ہے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اگر منافق ہے تو اس کا چہرہ بدل جائے گا. اس فضیلت کا دار و مدار بھی انہی جنگوں سے ہے. یعنی وہ افراد کے جو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مارے گئے، اگر ان کے چاہنے والے اور ان کے رشتہ دار صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو وہ مولا امیر المومنین سے محبت کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ علی نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو مارا، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا رشتہ دار تھا لیکن کافر تھا، اور علی نے کافر کو مارا. لیکن وہ افراد کے جو بظاہر مسلمان ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے، جب وہ علی کو دیکھیں گے تو انہیں یاد آئیں گے اپنے وہ رشتہ دار جو علی کے ہاتھوں مارے گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کا چہرہ اتر جائے گا. بس اسلام اور نفاق کے درمیان تمیز کرنے کا ایک پیمانہ ذات مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھی اور ہے. آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت کرتے ہیں وہ مولا امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، اور جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو فضیلتیں نہیں ملیں، یا ان کے بعض چاہنے والوں کے چاہنے والے قتل ہوئے، تو انہیں آج بھی مولا امیر المومنین سے اسی طرح سے بغض ہے کہ جس طرح سے ابو سفیان اور ہندہ اور اس کی نسل کو تھا. غرض یہ کہ مسلمان یہ جنگ جیتے، اور جیتنے کے بعد 2 یا 3 دن بدر میں رہے، اور اس کے بعد فاتحانہ طریقے سے مدینہ میں داخل ہوئے. اور اس کے برعکس کفار قریش کو جب خبر ہوئی کہ کس طرح سے قتل کیے گئے ہیں، تو ہر گھر میں وہاں پر گریہ ہوا، اور انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی. اور یہی انتقام کی آگ سبب بنی کہ مسلمانوں پر جنگ احد مسلط کی گئی. جنگ بدر میں کامیابی کی خبر مدینہ پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کی جانب روانہ کیا، اور ان لوگوں نے جب مدینہ جا کر کامیابی کی خبر سنائی تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے، جشن کا سا سما تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن بدر کے مقام پر رکے، اور اس کے بعد واپس تشریف لائے. کفار قریش کی جانب سے حیثمان خزائی مکہ خبر لے گیا، اور وہاں جب یہ خبر پہنچی کہ 70 سے زیادہ افراد اور اہم ترین افراد، خصوصاً ابو سفیان، اسی طرح سے شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ اور ولید اور ابو سفیان کے خاص افراد مارے گئے، تو پورے مکے میں کہرام مچ گیا. جنگ بدر کے بعد 14 یا 17 کفار کے قیدی ہاتھ لگے، اور انہیں مدینہ لایا گیا، اور مدینہ لانے کے بعد مکے والوں سے ان کا فدیہ طلب کیا گیا. البتہ یہ اعلان کیا گیا کہ جو ان میں سے خاندانی اعتبار سے غریب ہیں ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اور کچھ افراد سے 4000 درہم لیے گئے، کچھ سے 2000 اور کچھ سے 1000، اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی، کچھ افراد سے کچھ بھی نہیں لیا گیا اور ان کو رہا کر دیا. لیکن کچھ افراد کو، کہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کہ بعض جگہ 10 بیان ہوا، کہ کچھ کو مدینہ میں روک لیا گیا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، یا یہ کہ جو پڑھے ہوئے تھے ان کو روکا گیا اور ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے. 2 افراد جو سخت ترین اسلام کے دشمن تھے اور ان تمام سازشوں میں پیش پیش تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے کا نام تھا نصر بن حارث۔ کیونکہ یہ دشمنی میں اور اسلام کے خلاف کام کرنے میں اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں اور خصوصاً جنگی کاموں میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو ان دو افراد کو قتل کیا گیا۔ اسی جنگ میں حضرت عباس ابن عبد المطلق بھی شریک تھے، لیکن ان کے غلام ابو رافع فرماتے ہیں کہ جناب عباس ابن عبد المطلق مسلمان تھے لیکن مکے میں رہ رہے تھے خوف کی وجہ سے، اور مکے سے عام طور پہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے، اور ابو سفیان کے اس قافلے کے بارے میں بھی پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس ابن عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، خبر دی تھی۔ اسی جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ قیدیوں میں سے قیدی تھے ابی آس۔ ابی آس مکے کے ایک شریف آدمی تھے اور تجارت میں مصروف تھے، اور اس جانب میں توجہ دلائیں کہ جو قافلہ آیا تھا اس میں کچھ مسلمان بھی تھے، جیسے کہ حضرت عباس، اور اسی طرح سے کچھ اور بنو ہاشم مسلمان تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ بنو ہاشم کے افراد کیونکہ اسلام لا چکے ہیں اور مجبوراً اس وقت آئے ہیں، تو انہیں قتل نہ کرنا۔ اسی طرح سے تاریخ میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ یہ ابو البختری وہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں دیتا تھا، اور شیب ابی طالب میں بھی آپ کے رہنے کا مخالف تھا، اور جو معاہدہ لکھا گیا تھا شیب ابی طالب کے وقت کفار کی جانب سے، اس کو چاک کرنے والوں میں سے ایک ابو البختری تھا، لہٰذا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے قتل نہ کرنا، لیکن بعض اصحاب نے اسے قتل کر دیا۔ قیدیوں میں سے قیدی تھے ابی آس، اور یہ شوہر تھے زینب کے۔ یہ زینب کون؟ یہ زینب وہی ہیں کہ جنہیں تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی تھیں، اور کیونکہ حالہ کے جانے کے بعد حضرت خدیجہ کی کفالت میں رہیں تو حضرت خدیجہ کی بیٹی کہلائیں، اور بعد میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئیں، یعنی حضرت خدیجہ کے عقد کے بعد، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہلائیں۔ یہ بھی گرفتار رہے، اور جناب زینب ایمان لا چکی تھیں اور شوہر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جناب زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک اپنا گلوبند بھیجا کہ جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ اس گلوبند کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ بیان ہوا گریہ فرمایا، افسردہ ہوئے، اور مسلمانوں سے سب کے درمیان اس موضوع کو رکھا، کیونکہ جو مال آ رہا تھا وہ تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہونا تھا، کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ یہ گلوبند زینب کو واپس کر دیا جائے؟ اور بعض مورخین نے جانب توجہ دلائی کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس مرحلے تک پہنچا تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کی وجہ سے، لہٰذا ان قربانیوں کا بھی شاید ذکر ہوا، اور اس کے بعد توجہ دلائی گئی کہ یہ انہی کا گلوبند ہے اور یہ انہی کی بھانجی یا بیٹی ہے، اب اگر یہ انہیں واپس کر دیا جائے تم لوگ راضی ہو تو اس کو واپس کر دیں گے، لہٰذا مسلمانوں نے رضایت کا اظہار کیا اور وہ گلوبند حضرت زینب کو واپس کر دیا، اور ابی آس کو رہا بھی کر دیا۔ کچھ دن کے بعد جناب زینب ابی آس کے ساتھ مدینہ واپس آ گئیں، اور ابی آس نے اسلام کو قبول کیا۔ اب تک جنگ بدر تک کے حالات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں باقی دیگر حالات اور واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔